بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. باس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین, ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب حسین مسکری, جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے لے کے 164 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ماضی میں نشر شدہ پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس. اور سامعین, آخر میں حسب معمول دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر ہوگی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلابی اسلامی ایران کے قومی اقتدار کی بنیادی رکن نسل پرست صہیونی حکومت کی ذلت اور رسوائی کا باعث اور علاقے میں امریکی تسلط پسندی کی راہ میں رکاوٹ کا بنیادی ستون ہے. ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ ایران ریڈیو میڈیسن تیار کرنے والے دنیا کے 5 سب سے بڑے ممالک میں شامل ہے. سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہا ہے. دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے بعد اب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی بی بی سی ڈاکومنٹری کی سکریننگ کو لے کر ہنگامہ ہوا ہے. اور سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کی قومی اقتدار کی بنیادی رکن نسل پرست صہیونی حکومت کی ذلت و رسوائی کا باعث اور علاقے میں امریکی تسلط پسندی کی راہ میں رکاوٹ کا بنیادی ستون ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کے دشمنانہ اقدامات اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے بوکھلاہٹ کی امریکی وجوہات بیان کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کے دشمنانہ اقدامات اور ایرانی عوام کے حق میں امریکی حکومتوں کے مظالم اور وحشیانہ جرائم, انسانی حقوق کے بارے میں امریکی دعوے جھوٹے ہونے اور واشنگٹن کی فریبکاری کو بخوبی ثابت کرتے ہیں, اور اس حقیقت کے ترجمان بھی ہیں کہ امریکہ انسانی حقوق کے مسئلے کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف مسلط کردہ 8 سالہ جنگ میں جار صدام حکومت کی بھرپور حمایت, ایران کے مسافر بردار طیارے کو دانستہ طور پر مار گرانے, دہشت گرد منافقین کی حمایت اور ایرانی قوم پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی غرض سے سخت ترین پابندیوں کا نفاذ ایرانی عوام سے متعلق امریکی جرائم کا صرف ایک حصہ ہیں. واضح ہے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کے روز ایک کانفرنس میں کہا ہے کہ یورپی اتحادیوں کے مسئلے میں امریکہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف یورپ کے مستحکم اور اصولی موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے. ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ ایران ریڈیو میڈیسن تیار کرنے والے دنیا کے 5 سب سے بڑے ممالک میں شامل ہے۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے معاملات تھم جانے کے بعد ایران میں تیار شدہ ریڈیو میڈیسن کی برآمدات کا سلسلہ بحال ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 9 ممالک کو ایرانی ریڈیو میڈیسن فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی ریڈیو میڈیسن کی تاثیر کینسر کے معالجے کے لیے استعمال ہونے والی دیگر ادویات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی دانشوروں اور سائنسدانوں کی محنتوں کے نتیجے میں ایران اس شعبے میں دنیا کے 5 بہترین ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ محمد اسلامی نے یہ بھی کہا کہ IAEA کے سربراہ رافائل گروسی کے دورہ تہران کے بارے میں بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ قوم سے اپنے خطاب میں پاکستان کے سابق وزیراعظم اور PTI کے چیئرمین عمران خان نے اپنی پارٹی کے سینئر رہنما فواد چوہدری کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کو منشی کہنے پر جمہوریت میں کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کا مستقبل خود ان کے ہاتھوں میں ہے اور قوم کو اب اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں قوم کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا۔ انہوں نے موجودہ حکمرانوں پر شدید زبانی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جس طرح ملک کو لے کر جا رہے ہیں اس میں ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ PTI کے رہنما فواد چوہدری کو لاہور سے گرفتار کر کے راہداری ریمانڈ پر اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے، جہاں مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور پولیس سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی، جہاں انہیں F8 کچہری میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اسلام آباد کی F8 کچہری کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ کچہری کے باہر PTI کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم بھی دیکھنے کو ملا۔ قبل ازیں PTI کے رہنما فواد چوہدری کو بدھ کی صبح گرفتار کرنے کے بعد سخت سیکیورٹی میں لاہور کی کینٹ کچہری عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان کے ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ لاہور پولیس نے سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کو لاہور میں ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے۔ دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے بعد اب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی BBC ڈاکومنٹری کی اسکریننگ کو لے کر ہنگامہ ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق JNU کے بعد اب جامعہ ملیہ اسلامیہ سمیت پنجاب کی یونیورسٹیوں میں بھی BBC ڈاکومنٹری کی اسکریننگ کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی اسکریننگ شروع ہوئی تھی لیکن آدھے پر روک دی گئی۔ بدھ کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں BBC کی اسکریننگ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن انتظامیہ نے اس پروگرام کو نیز طلبہ کو اندر جانے سے روک دیا، جس کے بعد طلبہ نے احتجاج کیا۔ اطلاعات ہیں کہ پولیس نے متعدد طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ طلبہ کو حراست لیے جانے کے بعد احتجاج کرنے والے طلبہ اور زیادہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے زبردست ہنگامہ کیا۔ ہنگامے کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سبھی گیٹ بند کر دیے گئے۔ 2002 کے گجرات فسادات میں ریاست کے اس وقت کے وزیر اعلی اور ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم مودی پر BBC ڈاکومنٹری کو دکھائے جانے پر حکومت ہندوستان نے روک لگا دی ہے۔ واضح رہے 2002 کے گجرات فسادات میں، جن میں بڑی تعداد میں مسلمان مارے گئے تھے، نریندر مودی کو براہ راست ملوث اور ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے اس ڈاکومنٹری پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے BBC کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درمیان بحرین کے بزرگ عالم دین آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے کہا ہے کہ قرآن کریم کو جلا کر عالمی امن و امان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب عالمی اہل بیت اسمبلی کی اعلی کونسل کے سربراہ نے عالم اسلام کے علماء، سیاستدانوں اور دینی شخصیات سے کہا ہے کہ وہ اسلامی اقدار کی بے حرمتی کرنے والوں اور اس طرح کے اقدامات کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ بحرین کے بزرگ عالم دین اور اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے، جس پہ سویڈن کے نسل پرست رکن پارلیمنٹ راسمس پولوڈان کے ہاتھوں قرآن کریم کے ایک نسخے کو نظر آتش کیے جانے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس شخص کو جاہل اور انتہا پسند قرار دیا گیا ہے۔ بیان میں آیا ہے کہ یہ اقدام صرف ایک شخص کی جانب سے انجام دینے والا جرم نہیں، بلکہ سویڈن کی پوری حکومت اس میں ملوث اور اس کی ذمہ دار بھی ہے۔ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں دینی مقدسات کے کھلے عام توہین کو دنیا بھر میں فتنہ انگیزی اور حماقت کے مترادف قرار دیا ہے۔ دوسری جانب عالمی اہل بیت اسمبلی کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ آیت اللہ محمد حسن اختری نے بھی مسلم ممالک کی حکومتوں اور سیاستدانوں سے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے جیسے گناونے عمل کی مذمت کے علاوہ ایسے واضح عملی اقدامات کی اپیل کی ہے جس کے نتیجے میں آئندہ کسی کو بھی ایسے قابل مذمت اقدامات کی جرات تک پیدا نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء اسلام اور آسمانی کتابوں اور دینی رہنماؤں کی توہین کو معمول بنا لیا ہے، اور سویڈن کے اعلی عہدیداروں سمیت یورپی حکام بھی آزادی اظہار کی رائے کی آڑ میں اس نفرت انگیز اقدام کو صحیح ٹھہراتے ہیں اور اسلاموفوبیا، نسل پرستی اور منافرت کے خلاف خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ ہفتے ڈنمارک کے ایک نسل پرست اسلام دشمن رکن پارلیمنٹ نے اسٹاکہولم میں واقع ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن کریم کے ایک نسخے کو نظر آتش کیا تھا۔ صہیونی فوجیوں نے بدھ کو ایک اور فلسطینی شہری کو گولی مار کر شہید کیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ غربی اردن کے قلقیلیہ شہر کے مضافات میں رونما ہوا۔ صہیونی فوجیوں نے اس فلسطینی شہری کو چاقو سے حملے کی کوشش کے الزام میں براہ راست گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اس سے قبل ایک اور فلسطینی شہری کو صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے مضافات میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 300 صہیونی فوجیوں نے آج فلسطینی ٹاؤن اناتا پر حملہ کر کے شہادت پسند فلسطینی شہری التمیمی کے گھر کو منہدم کرنے کی کوشش کی، تاہم انہیں فلسطینی شہریوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر فلسطینی تنظیموں اور رہنماؤں نے کہا کہ مسجد الاقصی کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے علاقے کی صورتحال انتہائی خطرناک اور دھماکہ خیز ہو جائے گی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ایک اعلی رہنما خضر حبیب نے کہا ہے کہ صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد الاقصی پر مسلسل جارحیت اور مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں یہودیوں کی جانب سے مذہبی رسومات کی انجام دہی ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے، اور نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد نئے حقائق پر مشتمل نئی صورتحال مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما نے غزہ میں تحریک مزاحمت کے رد عمل کے بارے میں کہا کہ مسجد الاقصی کے تحفظ کے میدان میں غزہ کے عوام دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور غزہ کے عوام کے میدان میں اترنے سے طاقت کا توازن بلا شبہ فلسطینیوں کے حق میں تبدیل ہو جائے گا، اور ہم مناسب وقت پر میدان عمل میں اتریں گے۔ جار سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 240 بار جارحانہ حملے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبہ الحدیدہ میں یمن کی مسلح فوج نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد نے ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے حیض کے مختلف علاقوں پر کئی بار حملے کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ الجبلیہ کے مختلف علاقے بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی ذرائع نے اعلان کیا کہ رواں عیسویں سال شروع ہونے کے بعد سے یمن کے سرحدی علاقے، خاص طور سے سعدہ کے مختلف علاقے، جار سعودی اتحاد کی جارحیت کا مسلسل نشانہ بنتے رہے ہیں، جس میں متعدد عام شہری شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن میں جانی نقصان کا یہ سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے چند روز قبل داؤس اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ یمن کا مسئلہ مذاکرات سے ہی ختم ہو سکتا ہے، اور ہم مذاکرات کے لیے جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس سے قبل کی جنگ بندی کے دوران جار سعودی اتحاد کی مسلسل خلاف ورزی کا مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بحیرہ جاپان میں حادثے کے شکار مال بردار جہاز کے 9 کارکنوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ جاپانی ذرائع کے مطابق لکڑی کے کندھے لے جانے والا 6,500 ٹن کا یہ جہاز جاپان کے جنوب مشرقی علاقے سے روانہ ہوا تھا۔ اس بحری جہاز کے 22 کارکنوں میں سے 14 کا تعلق چین، 8 کا میانمار سے بتایا گیا ہے۔ یہ جہاز جاپان سے جنوبی کوریا کے انچون شہر کی جانب جا رہا تھا، جب منگل اور بدھ کی درمیانی رات 1:45 اس کے عملے کی جانب سے امداد طلب کی گئی۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامع، نعت رسول مقبول کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں حسب معمول سماعت فرمائیے گا دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف۔
تمی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ، تمی یا رسول اللہ، تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ، تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ۔ تمہاری یاد میں بیٹھے ہوئے روتے ہیں ہم کب سے، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ، میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ، زبان حوصلہ دے دے، کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ، کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ، ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمین نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت ہے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی صاحبان علم اور صاحبان جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں، یعنی ایک طرف عالم اور دوسری طرف جاہل، دونوں کو ہم برابر قرار نہیں دے سکتے۔ انسان کی جو اہمیت ہے، انسان کی جو قیمت ہے، اور انسان کی جو قدر و منزلت ہے، وہ علم کی بنا پر ہے، اور علم کا بھی جیسا علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو جو علم دین کا حصول ہے، چونکہ یہ خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، سب سے عظیم علم جو ہے وہ یہ علم ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسلام پلس، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ علوم اہل بیت اور علوم اسلام حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک دیے جاتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمیں سوال بھیجئے تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ ناظرین آج بھی ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو اس سلسلے کا ہم تک پہنچا ہے وہ سید ہاشم صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ہاشم صاحب کا سوال دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے کون سا سوال پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں سید ہاشم ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال ہے کہ آخرت میں اندھے پن کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ۔
یہ آما کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے اندھے ہوں گے، آنکھوں اور ظاہری دید اور نگاہ سے مراد نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو جس شخص پر حج واجب ہو وہ انجام نہ دے، یا قرآن پڑھے اور پھر اس پر عمل پیرا نہ ہو، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اندھا معشور ہوگا۔ من کان اعمی فی ہذہ الدنیا فہو فی الآخرۃ اعمی۔ روایت میں ہے شر العمی القلب، بدترین جو اندھا پن ہے، نابینائی ہے، وہ دل کی کوری ہے، دل کا اندھیرا ہے۔ یا دوسری روایت میں ہے اشد من عمی عن فضلنا، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین نابینائی اور اندھا پن کون سا ہے کہ جو ہم اہل بیت کے فضائل سے نابینا ہو اور ان سے ناآشنا ہو۔ تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے من کان اعما فی ہذہ الدنیا فہو اعما فی الآخرۃ، اعما آخرت سے مراد وہ عمی بصیرت ہے، یعنی اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں جس طرح اس دنیا میں انسان مراکز عبادت کو، مساجد کو نظر کرے اور پھر اس میں نہ جائے، عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ اس نے بے توجہ ہی کیا, غفلت کیا. اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان نابینا ہوگا حقائق سے, اور وہ بہشت اور جہنم کے عذاب اس کے لیے دل کا اندھا ہوگا, نہ آنکھوں کا اندھا.
اور عقائد کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہمیں پہنچا ہے وہ محمد حجت صاحب کا ہے, فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے. سوال بہت ہی اہم ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری فردی زندگی پر توحید کے عملی کیا آثار ہو سکتے ہیں. اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
انتہائی اچھا سوال فرمایا آپ نے کہ توحید کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا عملی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک موحد پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی عملی زندگی میں جو آثار نمایاں ہوتے ہیں اور جو اثرات مترتب ہوتے ہیں, ان میں ایک اہم اثر یہ ہے کہ انسان کی تربیت الہی ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر جو ایک میں پائی جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں, وہ اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی میں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں, انفرادی زندگی میں بالخصوص, توحید کو مرحلہ عمل میں پہنچا لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ ہر چیز کو اس ذات کی ملکیت سمجھتا ہے. اور دوسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر میں, اپنے ارادوں میں خود یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے اس طرح سوچا, میں نے اس طرح تدبیر کیا تب ایسے ہوا, بلکہ ہر چیز میں وہ پروردگار کے جلوے کو مشاہدہ کرتا ہے. اور تیسری چیز جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو توحید کو اپنی انفرادی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے وہ گویا یوں سوچتا ہے کہ جتنے بھی میرے اعمال ہیں, جتنے بھی میرے افعال ہیں, وہ سب کے سب اس لیے انجام پا رہے ہیں چونکہ مرضی پروردگار ہے کہ یہ اعمال انجام پائیں. یعنی اس کی ساری توجہ ذات الہی کی طرف مبذول ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی, ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ اگر ہم عملی میدان میں آ کر توحید کو اپنی انفرادی زندگی پر لاگو کریں تو اس کے اثرات میں سے اہم اثر یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری توجہ اس ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے.
ناظرین, بہت اہم سوال تھا کہ توحید کے کیا اثرات ہماری زندگی کے اوپر, خاص طور پر جو ہماری انفرادی اور فردی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب دوسرا سوال اس سلسلے کا, یعنی عقائد کے سلسلے کا ہے, یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے. یہ سوال ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے فینسی اسحاق نے کشمیر سے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے.
میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کر سکتی ہوں.
جی ماشاءاللہ سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, خداوند متعال آپ کے علم میں اور رزق میں اور ایمان میں برکت ادا کرے. تو دیکھیں, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے, وہ اپنے واجبات اور محرمات کو سمجھنا اور واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو پورے طریقے سے ترک کرنا ہے. اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پڑھائی کو کما حقہ پڑھنا اور حق ادا کرنا ہے. تیسری ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کی حقوق کی رعایت کرے, اپنے والدین کا کہا ہوا مانے, اور اسی طرح اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں اس سے آگاہ ہو جائے. ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صبح کرے, من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا, اگر کوئی انسان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں, جو واقعات گزر رہے ہیں, جو ظلم مظلوموں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آگاہ ہو اور اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے, اس ظلم کے خلاف کام کرے, اور ساتھ ہی ساتھ امام زمان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے, کتابوں کا مطالعہ کرے, معرفت کو بڑھائے, کم از کم دن میں ایک دفعہ دعائے عہد کی تلاوت کرے جو معروف کتابوں کے اندر موجود ہے, اور اسی طرح کم از کم ہفتے میں ایک دن دعائے ندبہ کی تلاوت کرے. تو اس کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطہ بڑھے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی وہ سمجھے گا اور اسے بہترین انداز میں انجام دے سکے گا.
ناظرین, بہت اہم سوال تھا. واقعاً ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں یا ظہور کی زمینہ سازی کے لیے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کی اپنی ذمہ داری, ایک ٹیچر ہے, اس کی اپنی ذمہ داری ہے, ایک دوسرے افراد, اسی طریقے سے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے. ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین, یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے. ہم یہیں پر اپنے اس حصے کو روکتے ہیں اور ایک انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہمارے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے سوالات تھے وہ قرآن کے حوالے سے تھے اور عقائد کے حوالے سے تھے, اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ احکام کا حصہ ہے, جو مخصوص ہے حصہ آپ کے ان سوالات کا جو احکام سے مربوط ہوتے ہیں. اس میں بھی ہم کچھ سوالات لیں گے. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امداد حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں, اور اس سوال کو انہوں نے یعنی واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب اللہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم امداد صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں امداد حسین بول رہا ہوں. میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے, کیا بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیں. بہت بہت شکریہ.
جی, یہ دو نماز میں سجدگاہ جو رکھتے ہیں ضروری نہیں ہے سجدگاہ کا رکھنا. ایسی جگہ پہ سر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پہ سجدہ صحیح ہے, مثلا مٹی, زمین, یا وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں, اگتی ہیں. دو شرط ہے, وہ چیز کھائی نہ جاتی ہو اور وہ چیز پہنی نہ جاتی ہو, تو اس پہ سجدہ صحیح ہے. بہت ساری پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں, اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ. لکڑیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ. جو چیز پہننے والی ہیں جیسے کپڑا ہے, فرش ہے, چادر ہے, اس طرح کی چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے وہاں شیعہ مذہب میں یہ سجدگاہ رکھتے ہیں وہ ایک خاک کربلا ہے. اگر خاک کربلا ہو تو اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا چاہیے, اس سے نماز کی قبولیت کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے. لیکن اگر سجدگاہ نہیں ہے تو خاک کربلا نہیں ہے کہ دوسری کوئی مٹی ہے, تو دوسری کوئی مٹی اور پتیاں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مین تاکید جو ہمارے وہاں وہ ہے خاک کربلا. اگر خاک کربلا نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں, وہ جگہیں جہاں پر سجدہ صحیح ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں, جیسے زمین ہے یا پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں اور لکڑیاں وغیرہ.
جی ناظرین, یہ احکام کا پہلا سوال تھا. اور دوسرا سوال احکام کا بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے اسکائپ کے ذریعے. ان کا سوال ہم انہی کے ساتھ تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں.
السلام علیکم, میں مہدی عباس بول رہا ہوں. میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ خمس ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جی دیکھیے, خمس انسان پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب فائدہ حاصل ہو انسان کو. جب بھی فائدہ ہو, ایک تو بالغ اور عاقل ہو, بالغ اور عاقل ہونے کے بعد جب بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس وقت وہی اس کی تاریخ ہے, وہی اس کی تاریخ ہے. مثال کے طور پہ تجارت اس نے شروع کی یا کہیں ملازمت شروع کی, اس نے جب پہلی تنخواہ ملے گی یا جو تجارت میں جو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہی اس کی تنخواہ ہے, وہی اس کی تاریخ ہے. اس تاریخ سے ایک سال گزرنے کے بعد جو بچت ہے اس پر خمس واجب ہے. اب جتنا بھی بچ جائے انسان کے اوپر اس کو خمس دینا یعنی اس پر واجب ہے. اب رہا مسئلہ کہ اس کو حساب کیسے کریں. اگر پہلی مرتبہ انسان خمس نکال رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنا بچا ہے اس کا اس پہ جو ہے وہ جتنا بچا ہے خمس نکالے گا, پانچواں حصہ چار حصہ اس کا ہے, پانچواں حصہ جو ہے وہ خمس کا ہے. لیکن اگر انسان نے کئی سال تک خمس نہیں نکالا ہے وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خریدی ہیں اس نے ایسے پیسے سے جس پر خمس واجب تھا, ان چیزوں کو بھی حساب کیا جائے گا اور اس پر بھی خمس واجب ہے. لیکن اگر پہلی مرتبہ نکال رہا ہے اور اس کے پہلے یعنی پہلی مرتبہ اس پر واجب ہوا ہے تو ایسی صورت میں جو چیزیں خریدی ہیں اس نے, جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں, اس پہ خمس واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے گاڑی خریدی ہے, گاڑی اگر ضروریات زندگی میں سے ہے اور وہ اس کے روزمرہ جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس میں خمس واجب نہیں ہے. یا اسی طرح جو عورتوں کے زیورات خریدتے ہیں اگر واقعاً اس کے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس پر خمس واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہی زیور یا وہی گاڑی اس نے ایسے پیسے سے خریدی ہے بعد میں جس پر خمس واجب تھا تو اس پر خمس واجب ہو جائے گا, چونکہ اس نے ایسے پیسے سے خریدا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ یعنی جب اس پر واجب ہوا تو اس وقت نہیں نکال رہا ہے, بعد میں کئی سال کے بعد خمس نکالنا چاہتا ہے تو وہاں کے جو علماء ہیں ان کی طرف مراجعہ کر کے ان سے حساب و کتاب کر کے خمس ادا کیا جائے.
جی ناظرین, یہ سوال آپ نے دیکھا خمس کے حوالے سے نہایت ہی اہم تھا یہ بھی. اور اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں جس کو بھیجا ہے محمد اسلم صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان نقل کر کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور بعد میں اس ڈگری کی بنا پر اس کو نوکری مل جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہے اور کیا اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان امتحانات میں نقل کر رہا ہے, اس کی بنا پر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے, پھر اس کو نوکری ملتی ہے, تو پھر اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے یہ نوکری کرنا جائز ہے اور سیلری کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی دیکھیے, دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ امتحان میں انسان نقل کر رہا ہے یعنی چوری, اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شرعی اعتبار سے امتحان میں نقل کرنا یا نقل کرانا دونوں جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. ایسے کام سے گریز و اجتناب کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی نے نقل کر کے امتحان دیا اور امتحان میں پاس ہوا, اس نے ڈگری حاصل کی, اور اسی ڈگری کی وجہ سے اس کو کہیں نوکری ملی, آیا وہ جو نوکری اس کو ملی ہے اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, جو نوکری اس کو ملی ہے اور جو سیلری اس کو دی جا رہی ہے وہ کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اس نے جو اس کو یہ کام لینا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, اور مالک کو بھی جو مطلوب ہے, جو اس کو چاہیے, وہ یہ کام مکمل طریقے سے کر رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کام کرنے میں, اور وہ بھی راضی ہے کہ واقعاً اس کا کام ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو سیلری اس کو مل رہی ہے, جو پیسہ مل رہا ہے, یہ کام کے مقابل میں ہے, کام کے بدلے میں ہے, لہٰذا یہ سیلری اس کے لیے حلال ہے, حرام نہیں ہے, اگرچہ اس نے امتحان میں نقل کیا ہے اور نقل کر کے وہ ڈگری حاصل کیا ہے اس نے. لیکن ڈگری کے مقابل میں, ڈگری کے بدلے میں وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے, اس کو کام کرنے کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے, اور کام وہ کر رہا ہے اور اس کو بھی وہی چاہیے, لہٰذا سیلری کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے. شرعی اعتبار سے وہ حلال ہے, وہ انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, مشکل نہیں کوئی.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا, اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا سروکار ہے ڈائریکٹ, ہمارے جوانوں کا جس سے تعلق ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقل سے بچنا چاہیے, چونکہ وہ چوری ہے, ایک گناہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے مراحل جیسے ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی. اس کے بعد ہمیں ایک سوال بھیجا ہے جناب وسیع حیدر صاحب نے اسکائپ کے ذریعے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اسکائپ کا سوال انہی کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, وسیع حیدر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. سجدہ جگہ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس کو الٹا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے, میں سلسلے میں عرض کروں, اگر کسی سجدگاہ پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت مرقوم ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہے, تو ایسے سجدگاہ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بدون قصد اہانت اگر سجدگاہ کو الٹ کر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سجدگاہ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ سانچے کے ذریعے سے ابھارا گیا ہو یا اسی خاک اور مٹی سے لکھا گیا ہو جس سے سجدگاہ بنی ہوئی ہے۔ لہذا اگر سجدگاہ کے اوپر روشنائی یا پینٹ کے ذریعے نام لکھا جائے، چاہے اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین کا نام ہو، تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس روشنائی سے، جس پینٹ سے نام لکھا گیا ہے اس سجدگاہ پر، وہ روشنائی اور وہ سیاہی کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ سیاہی اور روشنائی ایسی چیز سے بنائی گئی ہے جس پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں روشنائی کس چیز سے بنائی گئی ہے، تو اس صورت میں ایسے سجدگاہ پہ سجدہ کرنا اشکال رکھتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا آپ نے دیکھا، اور الحمدللہ احکام کے حصے کے جو سوالات تھے ہمارے بہت ہی مفید تھے، اور یہ سوالات یہیں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں۔ آپ اجازت دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے اخلاق کے سوالات اور تربیت کے حوالے سے جو سوالات ہو سکتے ہیں، اور جو آج اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال ہے اخلاق کے ذریعے سے، وہ ہمیں بھیجا ہے سید یاسر رضا صاحب نے اٹلی سے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بغیر کسی استاد یا رہنما کے اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس ممکن ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یعنی تہذیب نفس کے جو مراحل ہیں اور جو یعنی اخلاقی تربیت کے مراحل ہیں، کیا ان کو بغیر کسی استاد کے طے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
تربیت نفس کے لیے ضروری ہے استاد کا ہونا، رہنما کا ہونا۔ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کیسے اپنی تربیت کر سکتا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کسی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی انسان ایک علمی رسالہ لکھتا ہے تو اس میں بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسان کمالات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے، تو بغیر استاد کے کیسے ممکن ہوگا؟ یا بقول بعض اساتذہ کے کہ انسان اپنے گھوڑے کے پیر میں جب نال بندی کروانا چاہتا ہے تو اس نال بندی کے لیے اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ فن کا جو ماہر ہے وہ نال بندی کرے۔ تو جب ایک چھوٹے سے کام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنا چاہے اور بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے وہ اپنی تربیت کر سکتا ہو؟
رباب زہرا نے سوال، انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ پردہ شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی، اور پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بہت صحیح آپ کا سوال کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے اور حجاب کی حیثیت کیا ہے۔ تو عرض کرتی چلوں کہ حجاب کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو شرعی حیثیت، اگر اس کی آپ جاننا چاہیں تو جیسے نماز کی جو حیثیت ہے، روزے کی حیثیت ہے، وہی حجاب کی حیثیت ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، ایسے ہی پردہ واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ کم واجب ہے وہ زیادہ واجب ہے، یا روزہ زیادہ واجب ہے حجاب کم واجب ہے۔ بالکل وہی شرعی اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی نماز کی، روزے کی، یا جتنے دوسرے واجبی امور کی۔ اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے، تو اسلام نے اس میں بھی کوئی فرق قائل نہیں ہوا اسلام کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے لیے اتنی مقدار واجب ہے، اور جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے لیے اتنی۔ جیسے کہ نماز ایک اسٹوڈنٹ دو رکعت اگر اس کو پڑھنی ہے، جتنا سب پڑھتے ہیں اتنی اس کو پڑھنی ہے، روزہ پورے دن رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے۔ حجاب اب جتنا باقی والے کر رہے ہیں، جتنا باقی خواتین کے لیے واجب ہے، اتنا ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کرنا ہی ہے۔ البتہ یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہے حجاب کی، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا یہ جاننا چاہتے، تو یہ کہ ہم چہرے کی، یعنی عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپائے، صرف چہرے کا جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائیوں تک۔ یہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارا چہرہ جو ہے وہ میک اپ سے خالی ہو، زیب و زینت سے خالی ہو، ہاتھوں پر مہندی وغیرہ نہ لگی ہو، یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے نامحرم متوجہ ہو, تو اس صورت میں جو ہے ہم چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم اگر یعنی حجاب کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں اصلا تصور یہی نہیں کہ حجاب صرف چادر ہی سے ہو سکتا ہے, اگرچہ حجاب کی بہترین نوعیت جو ہے وہ چادر سے ہے, یعنی بہترین حجاب چادر کے ذریعے ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم چادر نہیں پہن سکتے ہیں, بلکہ اگر ہم چادر پہنیں گے تو نامحرم اور بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے, تو ہم ایک ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پورا بدن چھپا رہے اور ہمارے اعضاء و جوارے ظاہر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ حجاب اور حیا, حجب و حیا, کبھی کبھی حجاب میں رہ کر بھی انسان بے پردہ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی پوری چادر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے نے حجاب نہیں کر رکھا ہے, پردے میں نہیں ہے. وہ خاتون کے لیے ایک حجاب کے ساتھ ساتھ ایک حیا کا ہونا بہت لازمی ہے کہ اس کی رفتار اور گفتار سے لگے کہ واقعاً یہ خاتون ایک محجبہ خاتون ہے,
اس کی گفتگو سے لگنا چاہیے کہ وہ محجبہ ہے. اور ظاہر ہے حیا ایک بہت اہم چیز ہے, اور بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہماری مہمان نے مختصر سے وقت میں, لیکن ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون, اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں, اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم تفرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.